زمانے کے امام کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حضرت محترم، زیادہ زحمت نہیں دینی آپ مومنین کو. مختصر انداز سے عرض کروں گا کہ خداوند عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ دیکھو کمزور نہ پڑنا، سست نہ رہ جانا اور کبھی غمگین نہ ہونا، اگر تم حق پر ہو تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم صاحبان ایمان میں سے. لہذا صاحبان ایمان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں صاحبان ایمان میں سے ہوئے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی سر بلند ہوگے. اور حضرت محترم، یہ جو غم جس کا تذکرہ ہے یہاں پر، کس بات کا غم ہے؟ غم اس بات کا ہے کہ بہت سے لوگ کہ جو تمہارے اپنے عزیز تھے، تمہارے ساتھی تھے، تمہارے ملت کے افراد تھے، وہ مارے گئے، اللہ کی راہ میں مارے گئے، خدا کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تمہارا بہت سا اسباب اور وسائل لوٹ لیا گیا. ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ. یاد رکھو اس بات کو کہ جو قوم بھی سر بلندی چاہتی ہے اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایثار اور قربانیوں کے بغیر کبھی سر بلندی حاصل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، تعلیم یافتہ انسان اور باشعور انسان اور بامعرفت انسان بننا چاہتا ہے، معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بننا چاہتا ہے، وہ اگر چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی، اگر انہی پریشانیوں کو وہ بڑا سمجھ لے اور اپنی پڑھائی کو چھوڑ دے، اپنی تعلیم کو چھوڑ دے، تو کیا وہ بڑا آدمی بن سکتا ہے؟ صاحب کمال بن سکتا ہے؟ صاحب فضل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اگر ایک شخص کمزور پڑ جائے, خود اعتمادی اس کے اندر سے سلب ہو جائے, اگر ایک انسان, ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بڑا سمجھنے لگے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ نہ کرے, ان مصیبتوں کا مقابلہ نہ کرے, تو یقیناً وہ انسان اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے گا. ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان نہیں بن سکے گا, اپنے معاشرے کی خدمت کے لیے ایک مفید انسان نہیں بن سکے گا. بس جب فردی طور پر, انفرادی طور پر ایک انسان کو مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے, ساری رکاوٹوں کو طے کرتے ہوئے, تمام مصائب برداشت کرتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھنا ہے, اسی طرح سے معاشرے ہوتے ہیں, اسی طرح سے اقوام ہوتی ہیں. جب تک اقوام اپنے راہ میں آنے والے موانع, مشکلات اور مصائب کو نہیں جھیلتی اور برداشت نہیں کرتی اور مقابلہ نہیں کرتی, وہ بھی کبھی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتی. اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے, بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے پریشانیاں جھیلنی پڑتی. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. دیکھو, تمہیں کبھی بھی سست نہیں پڑنا چاہیے, کبھی بھی سست نہ پڑو, کمزوری نہ دکھاؤ. دشمن کا کام ہے دشمنی کرنا. اگر تم جنگل سے گزر رہے ہو اور راستے میں سانپ اور اژدہا آئے تو تمہیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے, اس سانپ کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر تم سانپ کے سامنے ڈٹ گئے ڈنڈا لے کر اور تم نے مقابلہ کیا تو سانپ اپنا راستہ لے گا, لیکن اگر تم ڈر گئے تو سانپ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا. سانپ کا تو کام ہے تمہیں ڈسنا, تم سے دشمنی کرنا, تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا. لہذا ایک مشکل جو عام طور پر افراد کے ساتھ ہوتی ہے, اقوام کے ساتھ ہوتی ہے, اپنے آپ کو یہ باور کروا لیتے ہیں کہ ہمیں, ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, ہمیں دشمن کا مقابلہ نہیں کرنا, ہمارا کوئی دشمن. اول تو تصور کرتے ہیں کوئی دشمن نہیں, اگر دشمن ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے, کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے, مشکل جو آئے گی وہ ہمارے لیے نہیں آئے گی, دوسرے کے لیے آئے گی. لہٰذا ہم کبھی اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے. عزیزوں, اگر ایک مشکل, اگر کوئی حملہ گلگت و بلتستان میں ہوتا ہے, پارا چنار میں مومنین کے ساتھ ہوتا ہے, کوئٹہ میں مومنین کے ساتھ ہوتا ہے, ہمیں ایسے ہی تصور کرنا چاہیے جیسے کہ میرے گھر پر حملہ ہوا, جیسے کہ میرا بھائی قتل ہوا ہے. عزیزوں, جب اقوام کے اندر اتنا شعور پیدا ہو جائے, کسی مذہب کے ماننے والوں کے اندر, مخصوصاً علی ابن ابی طالب کے مذہب سے تعلق رکھنے والے, حسین ابن علی کے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے اندر, جب اتنا شعور پیدا ہو جائے تو عزیزوں خدا اس قوم کو سربلندی عطا کرتا ہے. عزیزوں, یہ شعور بڑا ضروری ہے کہ وہ جو پارا چنار میں شہید ہوا وہ میرا بھائی تھا, وہ جو کوئٹہ میں شہید ہوا میرا عزیز تھا. ہم یہ نہ تصور کریں کہ بھئی وہ تو پارا چنار کا مسئلہ ہے, وہ تو کوئٹہ کا مسئلہ ہے. ابھی تو کوئٹہ تک دشمن پہنچا ہے, ابھی تو پارا چنار تک دشمن پہنچا ہے. دشمن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں کہ جن کی دہلیز کے اوپر دشمن پہنچ جائے. اگر دشمن کو آپ نے بارڈر پر نہیں روکا جب وہ کوسوں دور ہے, اسی وقت اس کے روکنے کا آپ نے سامان فراہم نہ کیا, سد باب نہ کیا, تو دشمن آہستہ آہستہ سرکتے سرکتے چلتے چلتے آپ کے گھر کی دہلیز پر پہنچ جائے. اور مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قومیں, جن قوموں کے دشمن ان کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں, وہ قومیں ذلیل و رسوا ہو جائے. عزیزوں, دشمن کو بہت دور روک لینے سے آپ سربلند رہیں.
لیکن جب دشمن آپ کے گھر کی دہلیز پر پہنچ گیا اور آپ کے دروازے کو اس نے لات مار دی, پھر سب کچھ ختم ہو گیا, پھر آپ کی عزت ناموس کچھ نہیں بچے گا. لہذا اقوام کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ دشمن کو سرحد کے اوپر روک. اگر پارا چنار میں کوئی واقعہ رونما ہو, کوئٹہ میں کوئی واقعہ رونما ہو, کراچی کے اندر کوئی واقعہ رونما ہو, ہمیں درد کا احساس کرنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے گھر پر حملہ ہوا ہے, ہمارے شہر پر حملہ ہوا ہے, ہمارے محلے پر حملہ ہوا ہے. جب یہ درد اور اس درد کا احساس پیدا ہوگا عزیزان گرامی, نتیجتاً خداوند عالم ہمیں یکجہتی اور استحکام عطا کرے گا. ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے, ہم دشمن کے خلاف احتجاج کریں گے, ہم دشمن کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. لیکن اگر ہر شخص اپنا الو سیدھا کرنے میں لگ جائے, کوئٹہ والے کہیں کہ جناب ہمارا مسئلہ ہے, کراچی والے کہیں ہمارا مسئلہ ہے, پارا چنار والے کہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے, تو عزیزوں یہ پراگندگی قوموں کے زوال کا سبب ہے. قومیں کیوں زوال کا شکار ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ انفرادیت کا شکار ہو جاتی ہیں. اجتماعیت کو چھوڑ کر, اتحاد کو چھوڑ کر انفرادیت کا شکار ہو جاتی ہیں. درود بھیجے محمد والی محمد. تو زانی گرامی ایمان بڑا ضروری ہے. انتم الاعلون, تم سر بلند ہو اگر تم صاحبان ایمان میں سے. عزیزوں آپ نے دیکھا کہ لبنان کی سرزمین پر مٹھی بھر حزب اللہ ہے. کتنی مٹھی بھر؟ چند سو یا چند ہزار علی کے ماننے والے, حسین ابن علی کا ماتم کرنے والے چند ہزار. اور ان کا دشمن کون ہے؟ کون دشمن ہے؟ دنیا کی سپر طاقت یعنی اسرائیل, جسے دنیا کی سپر طاقتیں, نام نہاد سپر طاقتیں سپورٹ کرتی ہیں. یہ اسرائیل نام نہاد سپر طاقت جسے دنیا کی سپر طاقتیں, استکباری طاقتیں سپورٹ کرتی ہیں. اور ادھر ان کے مقابلے میں کون ہے؟ مٹھی بھر کربلا کے ماننے والے. کبھی سوچا ہم نے, ہم پاکستان کے اندر 5 کروڑ ہیں شیعہ, 5 کروڑ, ادھر مٹھی بھر حزب اللہ ہے. امریکہ یورپ اور تمام استکباری طاقتوں کے مقابلے میں کیوں خداوند عالم حزب اللہ جیسی مٹھی بھر نوجوانوں کو اسرائیل, امریکہ اور یورپ کے اوپر غلبہ عطا فرماتا ہے؟ لیکن بعض دفعہ ہم پاکستان کی سرزمین پر کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ بھی حسین کے ماننے والے ہیں, ہم بھی حسین کے ماننے والے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے جغرافیائی اعتبار سے کہ وہ لبنان میں رہتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں. نہیں, کوئی فرق نہیں. فرق ہے ایمان کا. وہ قوم صاحبان ایمان میں سے ہے, ان کا ایمان کربلا والوں کی طرح مستحکم ہے, وہ کربلا والوں کے راستے پر چل رہے ہیں. اور جو قوم حقیقی معنوں میں کربلا والوں کا راستہ اختیار کر لیتی ہے, پھر ان کے لیے نہ موت ہے نہ شکست ہے. محترم ایمان بڑی چیز. اب دیکھیں کہ جنگ احد, انہی آیات کا جو تسلسل ہے, جنگ احد میں جب خواتین نے محسوس کیا کہ ہمارے شہداء کے لاشیں نہیں آ رہے, چل پڑی, نکل پڑی کہ اپنے شہداء کے لاشوں کو تلاش کر. راستے میں ایک خاتون نے دیکھا کہ 2 لاشیں ایک گھوڑے پر کوئی شخص لے کر آ رہا ہے, کوئی مسلمان لے کر آ رہا ہے. اس خاتون نے, اس مومنہ نے پوچھا کہ کس کے لاشیں ہیں؟ کہا کہ یہ فلاں ابن فلاں کے لاشیں ہیں. اوندے منہ اس طرح سے لاشیں گھوڑے کے اوپر پڑے ہوئے. اب جانتے ہیں عزیزوں، ایک اس کا شوہر تھا اور ایک اس کا بیٹا تھا. اس مومنہ کا ایمان دیکھیے، یہ نہیں پوچھتی، اس کے دل کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ میرا شوہر اور میرا بیٹا مارا گیا. اس کے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ پوچھتی ہے کہ رسول خدا کیسے ہیں، آیا رسول خدا زندہ ہے؟ کہا ہاں رسول خدا زندہ ہے. کہا بس مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اگر میرا رسول زندہ ہے، میرا امیر زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے، تو پھر مجھے کسی بات کا کوئی غم نہیں. عزیزوں ایسے ہوتے ہیں صاحبان ایمان، جن کے لیے اعلی اہداف وہ مد نظر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اگر کوئی چھوٹی سی مشکل آ جائے تو بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. خدا کی راہ میں، اہل بیت کی راہ میں عزیزوں مشکلات ہی مشکلات ہیں. آپ جب مذہب حقہ تشیع آپ نے قبول کر لیا تو پھر آپ کو مشکلات برداشت کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. اگر کوئی سمجھے کہ میں علی کا شیعہ بھی رہوں، حسین ابن علی کا ماننے والا بھی رہوں اور میرے اوپر کوئی مشکل بھی نہ آئے، عزیزوں ممکن نہیں ہے. شیعہ ہونے کا مطلب ہی اپنے آپ کو بلاؤں میں گھرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے. اگر آپ شیعہ ہیں آپ کے ساتھ ہی مشکلات. حسن گرامی، ایمان کی منازل کو طے کرنے کے لیے آپ کو صبر و استقامت و حوصلہ اور مشکلات برداشت کرنی پڑے. اسی طرح سے حسن گرامی جنگ احد کے اندر ہی ایک شخص نے آ کر جب مسلمانوں کو ڈرایا، کہا کہ ڈرو، ایک بہت بڑا لشکر کفار کا، مشرکین کا تم لوگوں کی طرف آ رہا ہے، لہذا تم لوگ چھوڑ کے بھاگ جاؤ میدان، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے، سارے قبیلے جمع ہو گئے، تم لوگ مٹھی بھرو. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن ان صاحبان ایمان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. کہ جب کسی منافق نے آ کر مسلمانوں کے درمیان یہ خبر دی کہ بہت سارے قبیلے جمع ہو گئے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہو، تم مٹھی بھر ہو، بس ڈرو بھاگ جاؤ، جب اس نے بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کی ان صاحبان ایمان کے درمیان تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی بلکہ ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس منافق سے کہنے لگے کہ کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ آ جائے، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی. یہ حضان گرامی صاحبان ایمان کی کیفیت، ایسی اقوام کے جن کے ایمان اس طرح سے مستحکم ہو جائے اللہ انہیں سربلندی عطا فرما، انہیں کامیابی عطا فرما. حضان محترم شیعان حیدر کرار میں سے ہم حسین ابن علی کے ماننے والوں میں سے ہیں. یہ جوان جو یہاں تشریف فرما ہے، یہ علی اکبر علیہ السلام پر آنسو بہانے والے ہیں. کربلا کی صفت یہ ہے کہ کربلا اقوام کے اندر، جوانوں کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے، جذبہ پیدا کرتی ہے، شوق شہادت پیدا کرتی ہے، مصائب اور مشکلات کو جھیلنے کا حوصلہ دیتی ہے. لہٰذا اگر کربلا کے ماننے والوں کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ہمیں سوچنا چاہیے، گریبان جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ واقعی اہل کربلا ہیں، ہم علی اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم عباس ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. ہماری کسی خاتون کو سوچنا چاہیے کہ جب مذہب پر آنچ آ جائے اور وہ اپنے بچے کو بچانے لگے اور دوسروں کے بچوں کو قربان کرنے لگے تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں ثانیہ زہرا کی ماننے والی ہوں آپ کے ایمانوں یا فقط زبانی جمع خرچ سے کام لینا ہے. رضا نگرامی ہمیں، ہم کربلا کے ماننے والوں کو انشاءاللہ بیدار ہونا ہے. الحمدللہ ہم بیدار ہیں, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, متحد ہونا ہے اپنے دشمن کے مقابلے میں, اور انشاءاللہ اس بیداری کے ساتھ, طاقت کے ساتھ اور جذبہ شہادت کے ساتھ انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے. کامیابی آپ کی ہے, دنیا آپ کی ہے, یاد رکھیے گا اس ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں کہ یہ دنیا آپ کے لیے ہے, مستقبل مذہب تشیع کے لیے. اذان گرامی, قرآن نے وعدہ کیا ہے, خدا نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو اس زمین کا مالک انشاءاللہ فرزند فاطمہ حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. جب ظہور امام ہوگا تو یہ ساری کی ساری کائنات امام زمانہ کی ملکیت ہوگی, شیعوں کی ملکیت ہوگی, مذہب حق اہل بیت کی ملکیت ہوگی. بس عزیزوں, اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, اور میں ذکر کروں گا ذکر مصائب چند جملے اس ہستی کا کہ جو شبیہ پیغمبر تھا, جو ہم شکل پیغمبر تھا. اللہ اکبر ولی اکبر کہ جو بابا کا بڑا لاڈلا تھا, اپنی ماں کا بڑا لاڈلا تھا, ثانیہ زہرا کا لاڈلا تھا, لیکن جب دین پر آنچ آئی تو ثانیہ زہرا نے اپنے بچے کو قربان کر دیا, حسین ابن علی نے اپنے بچے کو قربان کر دیا. اور عزیزوں, مقتل میں ملتا ہے کہ علی اکبر کو حسین نے خود بلا کر کہا کہ تقدم یا بنی, اے بیٹا آگے بڑھ اور جاؤ دین خدا کی نصرت کرو, قربان ہو. اب جب علی اکبر جانے لگے تو ایک دفعہ بعض روایات کے مطابق حسین نے کہا کہ اکبر جانا ضرور ہے لیکن ایک دفعہ جا کر اپنی پھوپھی جناب زینب سے اجازت لے. علی اکبر ایک دفعہ خیمہ ثانیہ زہرا میں پہنچتے ہیں, سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی ثانیہ زہرا نے علی اکبر کو دیکھا, سمجھ گئی کہ علی اکبر کیوں آیا ہے. ایک دفعہ علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا, اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا. بس عزیزوں, جب علی اکبر نے دیکھا کہ اتنی آسانی سے اجازت نہیں ملے گی تو ایک جملہ کہا علی اکبر نے کہ اے پھوپھی اماں, اگر قیامت کا منظر آئے اور اس میں میری دادی حضرت زہرا موجود ہوں اور آپ سے یہ سوال کریں کہ اے زینب, تجھے تیرا بیٹا زیادہ عزیز تھا یا میرا بیٹا حسین تجھے زیادہ عزیز تھا, اس وقت اے پھوپھی اماں آپ کیا جواب دیں گی؟ زینب نے ایک دفعہ کہا کہ علی اکبر جاؤ, اب اس کے بعد میرے پاس کوئی روکنے کی حجت نہیں ہے, بس اب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں. عزیزوں, ایک دفعہ پیچھے سے کوئی دامن پکڑ لیتا ہے, علی اکبر خیمے کا پردہ ہٹانا چاہتے ہیں, باہر نکلنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی دامن پکڑ لیتا ہے. عزیزوں, میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بڑا ہوتا تو شانہ پکڑتا, یقیناً یہ علی اکبر کی ننی بہن سکینہ ہے جو دامن پکڑ پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ علی اکبر دیکھو مقتل میں نہ جانا, جو مقتل میں گیا وہ واپس نہ آیا. سات دفعہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور سات دفعہ پردے کا خیمے کا پردہ گرتا ہے, بس علی اکبر کسی طرح سے میدان میں جاتے ہیں بس جیسے ہی بابا کے پاس سے گزرتے ہیں اور گھوڑا آگے روانہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے حسین ہیں اور آگے آگے علی اکبر ہیں ایک دفعہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو روک دیا زمین پر تشریف لاتے ہیں بابا کو گلے لگاتے ہیں اور بابا سے کہتے ہیں کہ بابا اگر اس طرح سے میرے پیچھے آئیں گے تو میں میدان میں جا کر جنگ نہ لڑ سکوں گا ایک دفعہ حسین نے ایک عجیب جملہ کہا اکبر اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ ایک باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے بس ایک دفعہ حسین نے علی اکبر کو سوار کیا اب علی اکبر سوار ہوتے ہیں گھمسان کا رن پڑتا ہے بس عزیزوں ایک آواز بلند ہوتی ہے یا بتاو ادرکنی اے بابا میری نصرت کو آئے ارے جیسے ہی علی اکبر کی آواز آئی اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اللہ جانے کیسے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے بس جیسے ہی علی اکبر کے لاشے پر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں حسین نے علی اکبر کے چہرے پر اپنے چہرے کو رکھ دیا اے علی اکبر اس کے بعد اس دنیا پر خاک اڑے
علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار الہ فضل واسطہ محمد وال محمد کا حاضرین مجلس کی جملہ حاجات کو پورا فرما اس مجلس کا ثواب تمام شہداء ملت جعفریہ کو ارسال فرما بار الہ شہداء ملت جعفریہ کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا دشمنان آل محمد کو نابود فرما بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری ملت کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما بار الہ ہماری ملت کو استحکام نصیب فرما بار الہ پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما انقلاب اسلامی ایران و حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جن بچوں نے اس مجلس کو کا اہتمام کیا ہے بار الہ ان بچوں کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی نصیب فرما بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا اس مسجد کی اور اس مسجد کے نمازیوں کی اور عالم دین کی حفاظت فرما بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سمرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص تمام ملت جعفریہ کے شہداء کے لیے خصوصاً شہید قائد علامہ ابو حسین شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ